بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لكن شو اسمه خاص موضوع تعلق سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر فرد ہاشمی کا اپنی غلطی سے رجوع کا جواب. پچھلے دنوں میں مجھے ایک وائس میسج موصول ہوا ہے، جس میں ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ نے اپنی غلطی کا رجوع بیان کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے اور ان کا یہ رجوع کیسا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر مرتضیٰ بخش صاحب نے میرے بارے میں جو کچھ کہا ہے، اس میں ایک بات تو تفاسیر کے حوالے سے ہے. الحمدللہ میں اپنی تفسیر مأثور پر بیس کرتی ہوں، اور الحمدللہ تفسیر ابن کثیر اور شیخ ابن عثیمین کی تفاسیر سے استفادہ کیا ہے. مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں پرانی تفسیروں پر. میری بات کو بہت غلط طور پر اخبار والوں نے کوٹ کیا اور اس پر بیس کر کے میرے بارے میں بات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں تاویل کے متعلق ہے. جو کرسی کی وضاحت کے بارے میں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے کیونکہ مختلف چیزیں پڑھی تھیں تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی پڑھی ہے جس کے بارے میں میرا علم کم تھا، اور الحمدللہ اس کے بعد جب مجھے معلوم ہوئی صحیح حقیقت تو میں نے اس سے رجوع کر لیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میری تمام تفاسیر میں اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور اس کو میں نے ایڈٹ کروا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جزائے خیر دے جو بھی مجھے میری غلطیوں کے بارے میں بتائیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے تمام میری غلطیاں دکھائے اور میں مرنے سے پہلے ان کی اصلاح کر لوں. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے اپنے علم کے مطابق رجوع کیا ہے. اور ان کی گزارش پر کہ اگر ان کی کوئی اور بھی غلطیاں ہیں تو ان کی نشاندہی کی جائیں تاکہ وہ ان سے بھی رجوع کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، وہ تواصوا بالحق، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، الدین النصیحہ کی بنیاد پر میں الحمدللہ اسی حسن ظن پر میں اس رجوع کی وضاحت، اہم تنبیہات اور بعض مزید غلطیوں کو بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے ڈاکٹر صاحبہ اور حاضرین سامعین کو حق کو سمجھنے کی، اس کی طرف رجوع کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر ایک، ان کا رجوع صرف آیت الکرسی کی تفسیر میں کرسی کی غلط تفسیر سے ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. نمبر دو، ان کا یہ رجوع شرعاً اور اہل علم کے نزدیک نامکمل ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم، سورۃ البقرہ نمبر 160. وہ غلطی سے رجوع کا بیان دو قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ بیان میں غلطی دو قسم کی ہوتی ہے. نمبر ایک، جب غلطی لازم ہوتی ہے یعنی صرف اپنی ذات کی حد تک محدود ہوتی ہے تو رجوع بھی خاص ہوتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ ہی کافی ہوتی ہے. اور جب غلطی متعدی ہوتی ہے یعنی دوسروں تک پہنچ جاتی ہے اور اس کا تعلق علم سے ہو، خصوصی طور پہ دین کی طرف دعوت اور تبلیغ سے ہو، اور غلطی ہو جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت، ایک خاص مجلس میں غلطی ہوئی اور محدود لوگوں تک پہنچی ہے، اور دوسری صورت، عام مجلس میں عام لوگوں تک پہنچی ہے. ان دونوں مختلف صورتوں میں غلطی سے رجوع بھی مختلف ہوتا ہے، خاص کے لیے خاص اور عام کے لیے عام. اس رجوع کو عام کرنا لازمی ہے تاکہ جہاں تک یہ غلطی پہنچی ہے، میں کرسی کی طرف سے بات کر رہا ہوں، كرسي غلط تفسير کرتی تھی اب انہوں نے کہا میں اس رجوع کر چکا الحمدللہ. لیکن یہ رجوع بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ناقص ہے, نامکمل ہے شرعاً اور علم کے نزدیک. شرعاً اس اعتبار سے کہ اگر واقعی آپ اس غلطی سے توبہ کرنا چاہیں تو توبہ تو نصوح کے لیے یہ شرط ہے, اور علم کے نزدیک بھی یہ نامکمل ہے, قابل قبول نہیں, کیونکہ غلطی صرف مخصوص لوگوں تک نہیں پہنچی, اس غلطی کو عام کیا گیا ہے. اچھی بات, ویب سائٹ پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو ہٹا دیا ہے, ایڈٹ کر دیا ہے, لیکن جن لوگوں نے سن لیا ہے اب وہاں سے ایڈٹ کون کرے گا؟ آپ کی بات تو مجھے پہنچی ہے خاص وائس میسج میں جسے مجھے فارورڈ کیا ہے, اور آپ کی غلطی لاکھوں لوگوں نے سنی ہے. تو اس رجوع کو عام کرنا لازمی ہے تاکہ جہاں تک یہ غلطی پہنچی ہے وہاں تک یہ رجوع بھی پہنچ جائے اور اس کا ازالہ بھی ہو جائے اور آپ کا ذمہ بھی بری ہو جائے. ایک عجیب اور خوفناک حقیقت بھی سن لیں, ارشاد باری تعالیٰ ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تاکہ وہ لوگ اپنے بھار مکمل طور پہ اٹھائیں قیامت کے دن, اور ان لوگوں کے بھار بھی اٹھائیں جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے. کتنا برا بوجھ اٹھانے والے ہیں, اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے. آپ نے کہا میرا علم کم تھا, اچھی بات ہے, اعتراف حق کا اللہ کو جزائے خیر, بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن یہ رجوع اس لیے ناکافی ہے کہ اب جو لوگ اس غلط تفسیر کو سن چکے گمراہ ہوئے ہیں, اب ان کی اصلاح کون کرے گا؟ یہ سورۃ النحل آیت نمبر 25 کی آیت ہے, اور آج کل کے دور میں غلطی کہاں تک اور کتنے تک پہنچ سکتی ہے, مثال دیتے ہیں. اگر روزانہ صرف ایک شخص دوسرے کو میسج کرے, یعنی صرف دو لوگ روزانہ یہ میسج آگے بھیجیں, تو ایک مہینے میں کتنی لوگوں کو اور کتنی مرتبہ ہوگا وہ بتا سکتا ہے؟ یعنی دو کو ضرب دیں, دو پر پھر دو پھر 30 مرتبہ, کتنی بنتا ہے؟ 1 بلین سے زیادہ, ملین نہیں, اگر صرف دو تک جاتا ہے, ایک مہینے کی بات میں کر رہا ہوں. بعض لوگ اس عام رجوع کو ضروری نہیں سمجھتے, یہ عام رجوع شرط ہے اور فرض ہے صحیح اور سچی توبہ کے لیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, سورۃ التحریم آیت نمبر 8 میں. اور اس معاملے میں توبۃ النصوح کیسے کی جاتی ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الی الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. تین چیزیں ہیں, توبہ نمبر 1, پھر اصلاح لازمی ہے, اور اصلاح کے لیے بیان لازمی ہے, کیونکہ بیان میں غلطی ہوئی اور بیان میں اصلاح, جو بیان میں غلطی جو فساد ہوا, اب اس کے اصلاح کے لیے اب اس بیان کو درست ہونا چاہیے کہ نہیں, اور یہ بیان جب لاکھ لوگ تک پہنچا ہے تو رجوع بھی لاکھ لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے. تیسرا پوائنٹ, سلف کی تفسیر کے متعلق آپ رجوع بھی واضح نہیں ہے. آپ نے اس تعلق سے جو کہا تھا وہ سن لیں, پھر آپ اپنے رجوع پر بھی ذرا غور کریں. ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں قدیم مفسرین کے تفسیر سے چمٹے رہنا اور جدید تفسیر نہ کرنے سے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے, اور نوجوان دین سے دور ہو گئے ہیں. قرآن مجید کی قدیم تفاسیر اس ماحول و زمانے کے اعتبار سے تھی, نئی اور جدید تفسیر کرنے کی ضرورت ہے. اور آگے کہتی ہیں اگر ہم انہی تفاسیر کو چھانتے رہیں گے تو کبھی کامیاب نہ ہو پائیں گے. یعنی اور یہ ان کا جو معروف انٹرویو ہے فروری 2001 میں میگزین نیوز لائن میں. اس مسئلے کا تعلق صرف آپ کی ذات تک نہیں ہے کہ آپ نے اخبار والوں کو معاف کر دیا, یا ان کی غلطی بیان یا ان کے غلط بیان کو نظر انداز کر دیا یا درگزر کر دیا. اس مسئلے کا تعلق آپ کی دعوت سے ہے, آپ کی ساری زندگی کی محنت سے ہے, اور ہر اس خاص و عام سے ہے جو آپ کے دروس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں یا کر رہے ہیں, یا آپ کا دفاع کرتے ہیں, یا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کرتے ہیں. 14 سال آپ خاموش رہیں, یہ 2001 کی بات میں کر رہا ہوں, 14 سال آپ خاموش رہیں اور اب جب جواب دیا تو بھی اجمالی طریقے سے کہ اخبار والوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ اس بات کی مکمل وضاحت کریں کہ آپ نے کیا کہا تھا اور انہوں نے کیا کہا اور کہاں غلط بیانی ہوئی ہے, اور اگر واقعی انہوں نے غلط بیانی کی ہے تو ان کی پکڑ ہونی چاہیے, ان کو سزا بھی دینی چاہیے تاکہ وہ اس طرح سے کسی اور کے ساتھ بھی نہ کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ دین پرسنل بات نہیں ہے کہ میری دنیا میں کوئی بات تھی یا میڈیکل کوئی میری بات تھی وہ غلط بیانی کی ہے, میں نظر انداز کر دیتی ہوں, معاف کر دیتی ہوں, درگزر کر دیتی ہوں, یہ میرا معاملہ, ذاتی معاملہ. بات دعوت الی اللہ کی ہو رہی ہے, یہ دعوت الانبیاء کی بات ہو رہی ہے, اللہ کے تعالیٰ کے دین کی دعوت انہوں نے, اور وہ بھی تفسیر کے قرآن میں تفسیر کے تعلق سے بات کی ہے, وہ غلط بیانی بھی کی ہے. سبحان اللہ, 14 سال خاموشی, تو یہ بات درست نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ آپ کی بعض غلطیوں کا جو ان کے علاوہ ہیں ان کا بیان کرتے ہیں. نمبر 1, عقیدے کے متعلق آپ سے جو غلطی ہوئی ہے, تعلیم قرآن کورس سن 1999 میں ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں ہمیں عقیدے کے مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر, یا فقہی مسائل عمیم بلند آواز میں کہیں یا آہستہ میں نہیں پڑھنا چاہیے, قبر میں یہ سوالات نہیں ہوں گے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے بشر ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کس مسئلے تک عقیدے اس مسئلے کا تعلق نہیں ہے. الایمان بالانبیاء والمرسلین ارکان ایمان میں سے ہے کہ نہیں؟ اگر نبی نور تھے یا بشر تھے, اگر اس کی ہم وضاحت نہ کر لوگوں کو نہ سمجھائیں تو ارکان ایمان میں خلل ہے کہ نہیں؟ اور اس دعوت میں کیا خیر و برکت ہے جس میں ہم ارکان ایمان کے تعلق سے کسی بات کو نظر انداز کر کے, یار اس میں تو سوال نہیں, قیامت سوال نہیں, قبر میں کہاں سوال ہوگا اس کا؟ سبحان اللہ. اور آگے کہتی ہیں شرک پر بھی خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے امت کی وحدت کے لیے. اور ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ جب بچڑے کی عبادت بنی اسرائیل نے کی تو ہارون علیہ السلام خاموش رہے تاکہ بنی اسرائیل میں تفرقہ نہ ہو جائے. ریفرنس میں ڈھونڈا مجھے ملا نہیں, اور اگر کسی کو مل جائے تو مجھے بتا دیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی تھی. میں نے ایک کسی درس میں اس کی وضاحت بھی کی تھی, ریفرنس بھی دیا تھا, لیکن اس وقت مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے. الغرض جی تفسیر میں نہیں, یہ تو مجھے پتہ تھا کہ تفسیر میں ہے یا کہاں پہ, مجھے اس وقت یاد نہیں. بہرحال اگر کسی کو مل جائے تو مجھے فالو کر دیں یا ڈاکٹر صاحب کو فالو کریں تاکہ اس چیز کو دیکھے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر ہارون علیہ السلام خاموش رہ سکتے ہیں بچڑے کی عبادت پر جو شرک تھا, تو ہم خاموش بھی نہیں رہ سکتے امت کی وحدت کے لیے. کبھی خاموش نہیں ہوئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کس طریقے سے غصے کا مظاہرہ کیا, تورات اللہ تعالیٰ کی کلام زمین پر ماری کیونکہ شرک جیسا کتنا بڑا گناہ ہوا ہے, اور اپنے نبی بھائی کی داڑھی اور سر کے بال کو کھینچا کہ نہ کھینچا, تو خاموشی اختیار کی گئی ہے. سبحان اللہ. اور میں نے اس کا وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں, تو جو سننا چاہتا ہے اس کے لیے کو سن لے. منہج کے متعلق چند غلطیاں. نمبر 1, فہم السلف کے متعلق ابھی آپ کی وضاحت باقی ہے. تفسیر کے متعلق فہم السلف کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ پرانی تفسیر پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے کیونکہ آپ نے جو اتنی خطرناک باتیں کی ہیں, اب کیا باتیں تھیں, انہوں نے پھر کیا غلط بیان کی ہے, اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کا جواب دیتی ہیں. ٹیلی فونک گفتگو رمضان 2006 میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا ہیں, آپ کون ہیں, آپ اہل حدیث ہیں یا آپ کس فرقے سے تعلق رکھتی ہیں؟ کہتے ہیں میں اہل حدیث نہیں ہوں, یہ بھی ایک فرقہ ہے اور میں کسی فرقے کو نہیں مانتی. تعلیم قرآن کورس سن 1999 میں, فہم القرآن کورس سن 2002 میں, اور تعلیم قرآن سن 2005 میں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بننے کا حکم دیا ہے, وہابی بننے کا حکم نہیں دیا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس منہج کی کمزوری کے تعلق سے ریسنٹلی جو مسئلہ ہوا ہے, تاشفین ملک کا مسئلہ بھی اس منہجی کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے. تاشفین ملک جان جو امریکہ میں جو سانحہ ہوا ہے, اس نے قتل و غارت کی ہے, دہشت گردی کی دعوت تو آپ نہیں دیتی. میں نہیں کہتا کہ آپ دہشت گردی کی دعوت دیتی ہیں, یہ بات معروف ہے, ایسے کوئی بات نہیں ہے, لیکن منہج میں کمزوری ضرور ہے. تاشفین ملک ان کے اپنے اسپوکس میں کہنے کے مطابق کہ 1 سال تک ملتان میں الہدا ادارے میں آتی جاتی رہی, 1 سال. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں 1 سال سے زیادہ بھی آتی نہیں, جو انہوں نے کہا ان کی بات مان لیتے ہیں. 1 سال تک منہج کی کمزوری آپ دیکھیں. کہ اس ایک سال میں اس کی تربیت نہ ہو سکی کہ کافر اگر کافر بھی ہے اس کو ہر صورت میں قتل کرنا جائز نہیں ہے. شرعاً جہاد کے بھی اصول ہیں, ضوابط ہیں, جہاد شرعی کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بات تو کی ہوگی, میں نہیں کہہ کہ انہیں دہشت گردی کی تعلیم دی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منہجی کمزوری ہے, اور منہجی کمزوری اس اعتبار سے ہے کہ حالات حاضر موقع پر آپ دیکھ لیں, فتنوں کا زمانہ ہے. تعلیم قرآن کورس تو ٹھیک ہے, لیکن حالات حاضر کے مطابق جو جنگیں ہو رہی ہیں, جو فسادات اس وقت ہو رہے ہیں, جہاد کے اصول و ضوابط ہیں, آپ بچیاں پڑھتی ہیں, آپ کے درست اور بھی سنتے ہیں, تو اس میں کتنی محنت کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو دعوت اور تبلیغ کے میدان میں موجود ہیں کہ وہ لوگوں کو آگاہ کریں, جو فتنے فسادات موجود ہیں کھول کھول کو لوگوں کو بیان کریں, ہر لیکچر میں بیان کریں. کیا جاتا ہے, جمعہ کا خطبہ ہو یا کوئی درس ہو یا لیکچر تفسیر قرآن کا درس ہو یا حدیث کا درس ہو, کوئی بھی درس ہو, یا کوئی اخلاقیات کا درس بھی ہو, کوئی بھی درس ہو, اگر ہم لوگوں کو حسن اخلاق کا سبق دیں اور دہشت گردی سے منع نہ کریں, یا دہشت گردی کو ہم نظر انداز کریں, اچھا بعد میں بات کریں گے, یہ منہج کی کمزوری ہے. جیسا کہ ایک ڈاکٹر کسی خطرناک بیماری کی وبا کے وقت اس بیماری سے اپنے مریضوں کو خبردار نہ کرے یا اس بیماری سے بچنے کی تدبیر نہ بتائے, قصوروار ہے کہ نہیں؟ قصوروار ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین پلیٹ فارم مہیا فرمایا ہے جس کے ذریعے آپ توحید و سنت صحیح عقیدوں سے منہج کی دعوت کو عام کر سکتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ راستہ آسان کرے تاکہ آپ صحیح دعوت دے سکیں جو قرآن سنت اور منہج سلف کے مطابق ہو. اگر غلط ہے تو یہ دعوت, اس دعوت کو کوئی خیر نہیں ہے. علماء کے متعلق جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں, اسی میگزین آن لائن فروری 2001 میں کہتی ہیں, ایسے علماء جو جدید دور کے اعتبار سے تفسیر کر سکیں میرے علم میں نہیں ہیں. ایسے علماء جو جدید دور کے اعتبار سے تفسیر کر سکیں میرے علم میں نہیں ہیں, پھر امت اسلامیہ میں کہیں پر بھی. اسی میگزین نیوز لائن میں کہتے ہیں, علماء اور مجھ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ میں جدید تفسیر اور آیت کا موجودہ دور میں کیا فائدہ ہے اس پر زور دیتی ہوں, اور وہ قدیم تفاسیر ہی چھانتے رہتے ہیں. اسی میگزین نیوز لائن میں فروری 2002 میں کہتی ہے, جو کوئی بھی کچھ تبدیلی, انقلاب یا جدیدیت لانا چاہتا ہے اسے ہمارے دینی عناصر کی طرف سے مذمت کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے, اور علماء کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. اسی میگزین نیوز لائن میں, اکثر علماء میرے خلاف ہیں لیکن مجھے کسی عالم سے احکامات لینے کی ضرورت نہیں کہ میں ان کی مرضی کا اسلام پڑھاؤں. آگے کہتی ہیں, میرے خلاف بولنے والوں کی جنگ مجھ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہے, کیونکہ میں اس کا کلام پڑھاتی ہوں. میرے خلاف بولنے والوں کی جنگ مجھ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہے, کیونکہ میں اس کا کلام پڑھاتی ہوں. گمراہ فرقوں کے تعلق سے ان کی جو غلطی ہے, اس لیے میگزین نیوز لائن میں کہتی ہے, کسی فرقے پر گمراہی کا حکم نہیں لگانا چاہیے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. کسی فرقے پر گمراہی کا حکم نہیں لگانا چاہیے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ٹیلیفونک گفتگو میں رمضان 2006 میں کہتے ہیں, مودودی کی اچھی باتیں لے لی جائیں, غلط باتیں چھوڑ دی جائیں. اب عوام الناس کو کیا پتہ ہے کہ اچھی بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے, وہ تو غلط بھی اچھا غلط کر دیتے ہیں, ان کو کیا پتہ ہے. آپ اگر علم کی گدی پہ بیٹھی ہیں اور آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں, میں مودودی کتابیں پڑھوں یا نہ پڑھوں, آپ جواب میں دو پڑھو یا نہ پڑھو, یہ کیا اچھی بات اور بری بات چھوڑ دو. اس کے پاس اتنا علم ہے کہ اچھی بری کی تمیز کر سکے, پھر آپ سے کیوں پوچھ رہے ہیں. اور جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں, مودودی کی کتابوں میں کوئی خیر نہیں ہے, اور دور حاضر میں جو سب سے پہلی چنگاری اس فساد کی آگ کی اگر کسی نے لگائی ہے تو وہ مودودی صاحب کی تعلیمات ہیں, اور میں ثبوت بھی بیان میں نے کی ہیں, اور میں کئی مرتبہ بیان بھی کر چکا ہوں کہ آج جو بڑے فگر ہیں اور القاعدہ کے اور اخوان المسلمین اور ان دوائش کے جو بڑے علماء سمجھے جاتے ہیں, ان میں سے ابو محمد المقدسی ہے, ابو صعب السوری ہے, اور ان جیسے لوگوں نے خود گواہی دی ہے کہ سید قطب بہت متاثر تھا مودودی صاحب کی تعلیمات سے, ان کی کتابوں سے. الغرض اللي بدعت ستعاون كرنا يبي أبي غلطيهم يا سيء ويب سيري براب جاك ديكني وحيد الدين ومفتي محمد شفيقي كتاب مشرح كرنا عاذ القرنيكي كتاب طريق إلى الجنة وشعيا كرنا الهدى إداري سي محمد سعيد باز دنجي كي صوفي أبو الحسن الندوي كي شاقيرد وداكتر صاحبا كي أستاذ محترم هي انك دروس أن يقاد والترجمة كرنا محمد سعيد باز دنجي جو هي يه صوفي هي والطريقة قادرية سي تعلق ركتا هي اور ابو الحسن الندوي کے شاگردوں میں سے 3 سال علم حاصل کیا ابو الحسن الندوی سے اور ڈاکٹر صاحب ایک استاد محترم ہے ان کو دروس کا انعقاد کرتے ہیں اپنے الہدا ادارے میں اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ان سے ان کے علم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں دیکھیں کیا کہتی ہیں ان کے اپنے استاد کے بارے میں میں انہی کے قول سے آپ کو سنا دیتا ہوں کہتے ہیں ایک صدی قبل ان کے یعنی محمد سعید بزنجی کی کہ ایک جد امجد محی الدین پیدا ہوئے جو عالم اور فقیہ تھے اور طریقہ قادریہ کے شیخ تھے. آپ جانتے ہیں کہ تصوف کے مختلف سلسلے ہیں اور وہ محی الدین حلب میں اس طریقہ قادریہ کے شیخ تھے, لیکن جس تصوف کی وہ پیروی کرتے تھے وہ بالکل حق پر مبنی تھا, جس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز نہ تھی. تصوف حق پر مبنی تھا. محمد سعید کے اور طریقہ قادریہ کے شیخ, آپ جانتے ہیں کہ شام میں اور پاکستان انڈیا میں یا مصر میں چلے جائیں یا عراق میں چلے جائیں, جو طرق و صوفیہ ہیں ان کے جو شیخ ہوتے ہیں نا وہ پھر عام صوفی نہیں ہوتے. وہ قرآن سننے پر مبنی ایک تو تصوف ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ہوتا ہے جس کو علماء زہد کہتے تھے اور تصوف زہد میں کے اعتبار سے کہتے تھے, جو وہ یہ تصوف نہیں جس میں بدعقیدگی ہے, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ابن تیمیہ بھی کہتا تھا تصوف, ابن تیمیہ زہد کو تصوف کہتا تھا, جو زاہد علماء تھے جو الحق میں تھے ان کی بات کرتا تھا. یہ نہیں جو طرق صوفیہ کے جو شیخ ہیں طریق قادریہ اور وغیرہ وغیرہ. تو کہتی ہیں وہ محی الدین حلب میں اس طریقہ قادریہ کے شیخ تھے, لیکن جس تصوف کی وہ پیروی کرتے تھے وہ بالکل حق پر مبنی تھا, جس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز نہ تھی. محمد سعید کے رشتہ دار عبد الفتح ابو غدہ انڈیا پاکستان کے مفسرین سے ملنے گئے. عبد الفتح ابو غدہ اہل سنت کے سب سے بڑے دشمن ہیں, جو یعنی دور حاضر کے پیچھے صدی میں گزرے ہیں یا عن قریب زمانے میں گزرے ہیں. اور شیخ حدث العصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے سخت مخالفت کرنے والے ہیں. عبد الغدہ جو ہے سخت مخالفت کی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اور سلف علماء کے سخت مخالف ہیں. کہتے ہیں محمد سعید کے رشتہ دار عبد الفتح ابو غدہ انڈیا پاکستان کے مفسرین سے ملنے کے لیے 40 سال پہلے آئے. واپسی پر انہوں نے عبد الفتح ابو غدہ نے ایک کتاب لکھی جس میں انڈیا پاکستان کے مدارس اور علماء کے بارے میں بہت کچھ لکھا. اس کتاب کو پڑھ کے سعید بزندگی جو ہے جن کی بات کر رہی ہیں کو شوق ہوا کہ میں بھی علم حاصل کرنے کے لیے ان علاقوں کا سفر کروں. 17 سال کی عمر میں 1960 کے آخر میں دارالعلوم لکھنؤ گئے. ابو الحسن ندوی جو کہ ایک مشہور عالم دین ہیں ان سے 3 سال تک استفادہ حاصل کیا. مشہور مذہبی رحمان اعظمی سے بھی حدیث پڑھی. اب ابو الحسن ندوی جو ہیں سب جانتے ہیں ان کا منحج درست نہیں ہے, تصوف ان کے اندر موجود ہیں, اور بلکہ ایک عالم نے کتاب لکھی کہ ان کے جو انہوں نے لکھا ہے لٹریچر ان کا دوسرا رخ بھی موجود ہے. ایک رخ وہ جو عربی میں ہے اس میں آپ کو کہیں بھی تصوف حت الوجود نظر نہیں آتا, دوسرا رخ وہ جو اردو میں لکھا گیا ہے اس میں وحت الوجود کا بھی واضح طریقے سے وحت الوجود کی طرف دعوت بھی ہے اور وحت الوجود کا دفاع بھی ہے اور اقرار بھی ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے اہل بدعت سے آپ کا تعلق یا جو صحیح منہج سے دور ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک, نماد علی خان, طارق جمیل صاحب, ونید جمشید وغیرہ, یہ سارے کے سارے آپ کی ویب سائٹ بھی موجود ہیں اور ان سے آپ کا تعلق بھی ہے اور تعاون بھی ہے. البانۃ الصغرى صفحہ نمبر 156 میں امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عبد الرب مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من خفت علینا بدعته لم تخف علینا الفته. جو ہم سے اپنے بیعت کو چھپاتا ہے اس کے دوست احباب ہم سے چھپ نہیں سکتے. اور معاذ بن معاذ کہتا قلت لیحیی بن سعید یا ابا سعید رجل ان کتم رأیہ لم یخف ذاک فی ابنہ ولا صدیقہ ولا فی جلیسہ. کہتے ہیں یحیی بن سعید سے کہا یا ابا سعید اگر کوئی شخص اپنی رائے کو چھپاتا ہے اس کی وہ رائے یا اس کی وہ سوچ و فکر نہ اس کے بیٹے سے نہ اس کے دوست سے نہ اس کے ساتھ بیٹھنے والے سے چھپ سکتی ہے. ومن نظر جاته غلابك يتكار يقال يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا تألف الصحبة أهل الأهواء هر شيء شبه سكت سواي أبني دوستيون كي ابن عون كيتاه من يجالس أهل البدع أشد علم من أهل البدع جميع ذلك ساعات افتا بيرتهم أمبر ان سے زیادہ شدید ہے اور سخت ہے جو خود اہل بدعت میں سے ہیں. جب امام سفیان الثوری بصرہ پہنچے, ذرا غور سے سنیں بڑے پیاری بات ہے, تو عمرو ربیع ابن صبیح جو اس کے بارے میں دیکھتے رہے, پوچھے کون ہے, اور دیکھا کہ لوگوں بڑے اس کا ایک مقام ہے لوگوں کے نزدیک, تو پوچھے اس کا مذہب کیا ہے. قال ما مذهبه الا السنه, تو یہ تو ہے اہل سنت میں سے ہے. کہتے اس کے دوست کون ہیں, کہتے کہا اہل القدر, قال هو قدری, کہتے وہ انہیں میں سے ہے. یہ کس نے کہا اہل سنت میں سے ہے, اہل سنت میں سے اور ان کے دوست اہل قدر ہیں جو تقدیر کے منکر, تو کیسے سنی ہو سکتے ہیں, تو ہے قدری. یہ سارے کے سارے جو آثار ہیں ابن بطہ عبارت الکبریٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 453 میں بیان کیے ہیں. اور اسی طریقے سے غلطیوں میں سے گھر سے باہر دعوت و تبلیغ کرنا اور سفر کرنا, اور عورت کے لیے جو حکم ہے وقرن فی بیوتکن, عورت کے لیے اپنے گھر کو قرار پکڑے. آپ نے اگر درس دینا بھی ہے تو آپ کا اپنا گھر ہے, یا آپ کے شہر میں اگر آپ کا کوئی ادارہ ہے وہاں تک آپ جائیں. پوری دنیا میں سفر کرنا عورتوں کے لیے یہ شرعاً درست نہیں ہے, اور نہ ہی سلف کا منہج ہے. سب سے زیادہ عورتوں میں سے علماء کون تھی, امہات المؤمنین, اور سر فہرست سیدہ عائشہ اصدق من صدق رضی اللہ عنہا وعن الصحابہ اجمعین, کہ گھر سے باہر گئی دعوت دینے کے لیے. کہ اس وقت امت کو ضرورت نہیں تھی, جبکہ 9 مسلم اسلام میں داخل ہو رہے تھے, بلکہ اشد ضرورت تھی عورتوں کو تعلیم دینے کی. عورتوں کو تعلیم کس نے دی ہے, مردوں نے دی ہے. مرد علم حاصل کرتے ہیں, ادھر جا کے پہنچاتے ہیں. تو عورت اگر گھر میں بیٹھ کے, بلکہ صحابہ خود چل کے جاتے تھے, پوچھے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے, تو گھر سے باہر دعوت دینا بھی یہ بھی من سلف کے خلاف طریقہ ہے, اور بغیر محرم کے سفر کرنا بھی آپ بہتر جانتی ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے. آخر میں الشیخ الامام ربیع بن مدخل حفظہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں المجموع میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 474 میں, 476 میں, کہتے ہیں مسلمان پر واجب ہے کہ وہ انصاف کرتا رہے اور گواہی دیتے رہے چاہے اپنے اوپر کیوں نہ ہو. اگر باطل پر ہے کہ وہ باطل پر, اگر وہ باطل میں واقع ہو جائے تو گواہی دے کہ میں باطل پر ہوں. خطا پر ہے اگر خطا اسے ہو جائے, ظالم ہے اگر اسے ظلم ہو جائے, خود اپنے اوپر گواہی دے, اپنے گواہی دے کہ اس سے خطا ہوئی ہے, غلطی کی ہے اور حق سے دوری اختیار کی ہے, اور اس کا اعلان بھی کرے بغیر شرمندگی کے. اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ ان خائنوں میں سے ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں معذرت کے ساتھ ایسا فرماتے ہیں, جو قوام بالقسط اللہ تعالیٰ کے لیے رب العالمین کے لیے ہیں ان سے دور ہوگا. اس طریقے سے اس کا اپنا بیٹا ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کا باپ ہو, اگر خطا پر ہیں, غلطی پر ہیں, تو ان کی خطا کو واضح بیان کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اور اللہ تعالیٰ کا دین خواہش نفس کے مطابق نہیں ہوتا, یعنی حق کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہ فتاوی فی العقیدہ والمنہج میں شیخ صاحب نے بیان کیا جلد نمبر 14 مجموع میں صفحہ نمبر 476 میں. آخر میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے لیکن وقت بھی ختم ہو چکا ہے. یہ قصہ جو ہے اسی موضوع کے اعتبار سے ہے, اس موضوع کے تعلق سے ہے, کہ ابو الفضل عبداللہ بن حسین الجوہری سن 480 ہجری میں ہوئی, زیادہ معروف شخص نہیں ہے. قاضی ابو بکر ابن العربی, ابن العربی الف لام, عربی نہیں صوفی نہیں غالب صوفی نہیں, ابو بکر القاضی ابو بکر ابن العربی المالکی, ان کی کتاب احکام القرآن میں اس قصے کو بیان کیا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 اور 183 میں. کہتے ہیں کہ ابو فضل الجوہری کے مجلس میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا, اس کی بات سنی, اور ابو فضل الجوہری جو ہے اس کی بہت بڑا مجمع تھا, عالم تھا, اور بہت لوگ اس کی بات سنتے تھے. مجمع کے مجاق میں بھی بیٹھ گیا تو میں نے سنا, تو جوہری جو عالم وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بات کر رہا تھا. اس شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق بھی دی, ظہار بھی کیا اور الا بھی کیا اپنی بیویوں سے. کہتے بات ختم, وہ شخص چلا گیا, عالم چلا گیا. کہتے میں اس کے پیچھے گیا, گھر تک گیا تو گھر میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ, تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا. میری طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ کوئی اجنبی چہرہ ہے اس کے لیے, میں پہلی دفعہ گیا تھا تو مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ اجنبی ہو کیا اور کچھ کہنا چاہتے ہو. کہتے میں نے کہا جی میں کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں. کہتے جو ارد گرد لوگ تم سے کہا آپ ذرا جائیں, یہ مجھے کچھ بات کرنا چاہتا ہے. جب خاموش تھا تو وہ کچھ بات کرنا چاہتا ہے. کہتے وہ سب چلے گئے, میں بیٹھا رہا. تو میں نے کہا کہ آج میں آپ کے مجلس میں آیا تھا برکت حاصل کرنے, یعنی علم کی برکت حاصل کرنے کے لیے, اور میں نے سنا کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا کیا, الا یعنی بیویوں کو مقرر مدت کے لیے چھوڑ دینا, یہ ہٹ جانا, دور اختیار کر لینا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دی, الا کیا یہ سچ کہا, طلاق یہ بھی سچ کہا, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہار بھی کیا. ایسا تو کبھی نہ ہوا, اور یہ غلط ہے, آپ وسلم کے لیے صحیح بھی نہیں ہے, کیونکہ ظہار بن کر میں قولی وزورہ ہے. ظہار تو یعنی بیوی کہے کہ تم میری ماں کی مانند ہو, یہ ظہار ہے, یہ تو بن کر اور زور ہے, اور آپ وسلم کے لیے یہ بالکل ہرگز درست نہیں کہ کبھی آپ وسلم ایسا کام کرتے جو بن کر ہو. فضمنی الی نفسہ, فوراً مجھے اپنے گلے سے لگایا, وقبل راسی, میرے سر پہ بوسہ دیا. یہ کون کر رہا ہے؟ عالم, جسے غلطی ہوئی ہے, فوراً سینے سے لگایا, میرے سر پہ بوسہ دیا. وقال انا تائب من ذلك, میں توبہ کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہا اس سے. جزاک اللہ عنی بمعلم خیرا, کہتے پھر میں چلا گیا. اگلے دن میں نے کہا مجلس میں جاتا ہوں, میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے مسجدیں پہنچ چکے اور بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ. جب میں دروازے سے داخل ہوا تو بلند آواز میں کہا مرحبا بمعلمی, مرحبا بمعلمی, میرا استاد, میرا معلم, مرحبا, افسحوا لمعلمی, میرے استاد کے لیے راستہ ذرا صاف کر دو. کہتے فوراً لوگ میرے تو پلٹنے لگے اور گھورنے لگے اور دوڑتے ہوئے میرے طرف مجھے اٹھانے کے لیے, آگے کرنے کے لیے, اور مجھے آگے کرتے ہی یہاں تک کہ میں ممبر تک پہنچ گیا سامنے. اور کہتے میں شرم سے پانی پانی ہو چکا تھا, مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا میں اس وقت کہاں پہ ہوں, اور سارے کے سارے میرے طرف دیکھ رہے تھے اور میرے پسینے چھوٹے ہوئے تھے اس وقت. کہتے شیخ صاحب نے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تمہارا استاد ہوں, یہ میرا استاد ہے, کل جو کچھ ہوا سن لے کیا ہوا. میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ السلام نے الا کیا, طلاق بھی دی, ظہار بھی کیا. تم میں سے کسی شخص نے بھی شاید میری بات کو نہ سمجھا ہے اور نہ ہی میرا رد کیا ہے. اس میری بات کو سنا, میرے پیچھے پیچھے گھر کی طرف آیا اور مجھے میری غلطی بتائی جو مجھ سے ہوئی اور پورا قصہ ان کو سنا دیا. اور میں جو کچھ میں نے کل کہا تھا اس سے میں توبہ کرتا ہوں اور حق کی طرف رجوع کرتا ہوں. جو مجھے اس وقت سن رہا ہے, جس نے میری کل بات سنی تھی اس کو بھول جائے, اور جو مجھے سن رہا ہے اس وقت میری توبہ کو سن رہا ہے, تو فلیبلغہ من حضر, تو اس تک پہنچا دے جو کل یہاں پہ موجود تھا, میری اس توبہ کو ان تک جا کے پہنچا دے. فجزاہ اللہ خیرا, اور پھر دعا کرنے لگا اور پورا مجمع آمین کہنے لگا. ابن العربی, ابن العربی المالکی المعرفہ کہتا ہے فانظر رحمکم اللہ الی ھذا الدین المتین, دیکھو اللہ سب پر رحم فرمائے کہ یہ دین متین ہے. الاعتراف بالعلم لاہل علی رؤوس الملا, کہ اہل علم کا اعتراف کرنا لوگوں کے سامنے, یہ دین متین ہے. من رجل ظہرت ریاستہ, ایسے شخص سے جو معروف تھا اپنے زمانے کا, الجوہری جو اپنے زمانے کا معروف عالم تھا, واشتہرت نفاستہ, اس کی شہرت یافتہ عالم تھا, لغریب مجهول العین لا يعرف من ولا من اين فاقتدوا بمن ترشدوا, جس نصیحت کی ہے کون تھا؟ کوئی نہیں جانتا. جس کو اس نے کہا میرا استاد ہے, جس کی اس نے دعائیں دی ہیں اور رجوع کے حق کو قبول کیا, اسے کوئی جانتا نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ دین متین ہے. بات نہیں کہ میری کیا شہرت ہے, میری کیا عزت ہے, میرا کیا مقام ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. حق کو قبول کرنے سے ہی عزت ہے اور حق پہ عمل کرنے سے ہی عزت ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا اللہ کے لیے کوئی بات کرتا ہے, اس سے غلطی ہو جاتی ہے, تو اسے چاہیے کہ فوراً غلطی سے توبہ کر لے, اور توبہ کر رہے تو توبہ نصوح کر, جیسے کہ توبہ کرنے کا حق ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحبہ کو, ہمیں اور آپ کو اور حضرت سامعین کو حق کہنے کی, حق سمجھنے کی اور حق کے طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں, جو لغزش ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.